أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا سجدا للہ وهم داخرون. وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابة والملائکہ وهم لا يستكبرون. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں گویا ہر چیز کا سایہ اس کے لیے اظہار عجز کی علامت ہے. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. یہاں پر مختلف چیزوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے. تمام چیزیں کس طرح سجدہ کر رہی ہیں یہ دراصل اللہ کے آگے نمبر ایک اپنا اظہار عجز و نیاز کر رہی ہیں، ان کے اندر کوئی سرکشی نہیں. نمبر دو یہ کہ اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. سر جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ ناک زمین پر رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تیری خاطر میں نے اپنے جسم کا اعلیٰ ترین حصہ، بہترین حصہ زمین پر رکھ دیا، میرے اندر کوئی تکبر نہیں، تیرا جو حکم بھی آئے گا میں اس کو مانوں گا. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو. کیا پھر تیسرا بنایا جا سکتا کہ دو کا منع کیا گیا ہے؟ دو کی بات اس لیے کہ ایک کے بعد دو ہی آتا ہے. اگر دو کی اجازت نہیں تو دو سے زیادہ کی تو اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، یعنی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، یعنی عام حالات میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوں، خوشحالی میں جو اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہوں، جب مشکل پڑتی ہے تو اکثریت پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے. پھر کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس حال میں بھی اپنے تکبر کو نہ چھوڑیں اور اس کے آگے نہ جھکیں، نہ گڑ گڑائیں، نہ دعا مانگیں. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی انسان کے کام تو اللہ بناتا ہے، مشکلیں تو وہ آسان کرتا ہے، لیکن جب آسان ہو جاتی ہیں تو پھر انسان دوسروں کو کریڈٹ دیتا ہے، اوروں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس رب کو بھول جاتا ہے جس نے دراصل احسان کیا ہوتا ہے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اہل مکہ کے بعض اعمال پہ تنقید ہے کہ ان کی نظر نیاز اور ان کی قربانی اور اپنی آمدنی اور اپنی عرضی پیداوار میں ان کا ایک حصہ بتوں کے نام پر ہوتا، یعنی دیا تو سب کچھ اللہ نے لیکن نظر نیاز دوسروں کے نام پر نکالتے۔ فرمایا، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کے معبودوں میں دیوتا کم تھے، دیویاں زیادہ تھیں، اور فرشتوں کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے اور خدا کا شریک بناتے۔ سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے دیویاں، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونت چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ یہاں اہل عرب کی ایک اور بری رسم کو بھی کنڈم کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ بیٹیوں کو اپنے لیے باعث سے ننگوار سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں رسم یہ تھی کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بعض قبائل اس کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیتے، یعنی مار کے پھینکنے کی رحمت بھی گوارا نہیں کرتے تھے، زندہ کر زندہ ہی گڑا کھود کے دبا دیا کرتے تھے کسی سے سسک کے مرے۔ تو اسی طرح بسا اوقات عورت کی پیدائش کے وقت ساتھ ہی ایک گڑھا بھی کھود کے رکھ لیا جاتا کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگا تو اس کو چند لمحے بھی پاس نہیں رکھا جائے گا، فوراً ہی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ چند لمحے پاس رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ اس کتاب کے نزول سے لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سامان پیدا کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے، یعنی اس یقینی علم سے پہلے، مذہب کے نام پر لوگوں نے کچھ اوہام اور تخیلات اور کچھ خرافات گھڑ رکھی تھی جس میں ان کے نہ دنیا کا فائدہ تھا اور نہ آخرت کا۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یہاں پر سننے کا ذکر کیا گیا، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس میں نشانی ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، لیکن نہیں، قرآن کے لیے بہرحال سننا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام ہے اور کلام سن کر لطف آتا ہے، نہ کہ پڑھ کر۔ کسی کا بھی کلام جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے اندر وہ جان معلوم نہیں ہوتی، لیکن قرآن کو جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس وقت وہ دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے خود بھی جب انسان پڑھتا ہے تو دوسری کتابوں کے برعکس اس کتاب کو اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے کہ انسان اس طرح پڑھے کہ اس کی زبان الفاظ ادا کرے اور اس کے کان اپنے ہی بولے ہوئے لفظ کو سن سکیں تاکہ بات دل تک اترے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنی آنکھیں بند بھی کر دے تو اس کے کان سنتے رہتے ہیں، یعنی سننا ہدایت حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز سنہ پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے تو خالص دودھ دیا، یہ تم پھر خود ہو کہ اس میں جو چاہو ملا لو۔ اور پھر حیرت کی بات ہے کہ دودھ جیسی چیز جانور کے جسم سے نکلتی ہے. اب دیکھیے کہ کسی فیکٹری میں آپ چارہ ڈال دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے آپ کا دودھ بن کے نکلے. اس کے برعکس ایک گائے اور بھینس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی فیکٹری لگا رکھی ہے کہ وہ چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے اور دودھ دیتی ہے. اور پھر ایسے جانور بنائے جو انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے. اگر یہی دودھ شیروں اور بھیڑیوں اور چیتوں کے پاس ہوتا تو وہ ہم کو پاس نہ پٹکنے دیتے اور دودھ ہونے کے باوجود بھی ہم استعمال نہ کر سکتے. بھیڑوں، بکریوں اور مویشی جانوروں کا دودھ اتنا ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنی ضروریات کے بعد انسانوں کی بھی بے شمار ضروریات پوری کرتا ہے، اور ایک مکمل غذا کی حیثیت سے انسان کی تخلیق اور انسان کی جسم کی نشو نما کے لیے نہایت ضروری ہے. یعنی دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ اگر انسان کو کوئی اور غذا نہ بھی ملے تو اس کے جسم کی بڑی حد تک ضروریات پوری ہوتی چلی جاتی ہیں. فرمایا یہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، یعنی خالص دودھ جس میں کسی قسم کی اسمیل اور بسام نہ ہو وہ پینے والوں کے لیے پرلطف چیز بھی ہے. اب دیکھیے کہ پانی پیئیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی گلا تھوڑا چلنے بھی لگے، لیکن اگر آپ دودھ پیئیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سہولت کے ساتھ حلق سے اترتا ہے. اسی سہولت کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسی بہترین چیز پیدا کی، کیا تم اس کے شکر گزار نہ ہوگے؟ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بنا لیتے ہو، یعنی ہم نے تو اس میں تمہارے لیے بہت غذائیت رکھی کھجور کے ڈرنک میں اور انگور کے خالص ڈرنک میں، لیکن تم اس کو اس وقت تک نہیں پیتے جب تک اس کو سڑا نہ لو اور اس کو نشاور نہ بنا لو، اور وہ تمہارے ہی لیے پھر نقصان دہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تم کو نعمت دیتا ہے اور تم اسی نعمت کو بگاڑ کر اس سے غلط کام کرتے ہو. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، انسانوں کو عقل استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ عموماً قرآن پاک کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک مذہبی کتاب ہے، لیکن کبھی اس کو ایک قابل عمل کتاب کے طور پر نہیں لیا، اور اس میں صرف ریچولز کی تفصیل نہیں آئی بلکہ اس کائنات کی دوسری نشانیوں کا بھی ذکر آیا ہے. اور بندہ مومن پہ لازم ہے کہ جس طرح نماز پڑھے اور بغیر سوچے سمجھے بھی اللہ کی اطاعت کرے، وہاں کچھ معاملات میں اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو مسخر کرے اور ان سے خود بھی فائدے اٹھائے اور انسانیت کے لیے ان کو فائدہ مند بنائے. جس طرح کسی مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کو حفظ کرنا ایک عبادت ہے، اسی طرح کسی لیبورٹری میں بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی ان نعمتوں کے اوپر تحقیق کرنا اور انسانوں کو اس کے فائدے سے آگاہ کرنا اور مفید بنانا، یہ بھی انسان کے لیے سراسر ایک عبادت ہے. لیکن عموماً ہماری توجہ اس کام کی طرف نہیں جاتی، اور افسوس یہ کہ خصوصاً ہمارے دینی طبقے کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ثواب کا کام تو صرف قرآن کی تلاوت ہے. قرآن میں غور و فکر، اور قرآن میں خاص طور پر ایسی آیتوں میں غور و فکر، تو ہم نے اپنا دینی فریضہ ہی نہیں جانا. یہی وجہ ہے پچھلے دور کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں، اس دور میں مسلمان قرآن سے صرف دینی احکامات ہی نہیں لیتے تھے، دنیاوی ترقی کے راز بھی معلوم کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ لائبریری آف کانگریس میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں نے انسانیت کو کیا دیا. اسلام کے نام کے آگے سائنس لکھا ہوا ہے، تو دنیا کو سائنس سے روشناس کرنے والا مذہب اسلام ہے. لیکن آج مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے رہ گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی اصل روح کو سمجھا جائے اور عبادات اور حقوق اللہ کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کیا جائے اور اللہ کی ان نعمتوں کو زیادہ مفید طریقے سے استعمال کیا جائے. اور انہی نعمتوں میں شہد جیسی نعمت، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کے دل میں ڈالا. آپ دیکھیے جو مکھی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کتنی حقیر سی بیچاری، کہ جس کے پاس ہے انسان اس کو دھتکار ہی دیتا ہے. اور شہد کی مکھی سے تو اسے ڈر لگتا ہے شاید اس لیے بھی. اور مکھی آپ دیکھیے، ایک عام مکھی، ایک شہد کی مکھی، ایک جو ہے وہ گندگی پھیلاتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے، اور دوسری شہد بناتی ہے. بالکل ہی اپوزٹ کام کرتی ہے دونوں مکھی. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھانا چاہتا ہے، چاہو تو اس گندی مکھی کی طرح تم بن جاؤ اور چاہو تو ایک مفید مکھی کی طرح ہو جاؤ. یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال اگر انسان اللہ کی دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو شہد کی مکھی میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کو رب نے جو وحی کی، جو بات اس کے دل میں ڈالی، جو اس کو ہدایت دی، جو تعلیم اس کو دی، وہ اس کے مطابق چل کر ایک مفید چیز تیار کر رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی تعلیم دی، انسان کے لیے بھی وحی کا سامان کیا، لیکن انسان اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ فرمایا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، کہ تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، ومن الشجر درختوں میں، ومما يرشون اور انسان کی چڑھائی ہوئی بیلوں میں، یعنی ہر جگہ تو اپنے لیے بہترین ٹھکانہ تلاش کر۔ اور پھر گھر بنانے کے بعد کیا کر؟ ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا، یعنی ان کا رس چوس۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پہ چلتی رہے۔ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں سے مراد وہ خاص فریکوینسی ہے جس کے مطابق یہ مکھی اپنا سفر طے کرتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے، اور اسی طرح خاص لیول پر یہ اڑتی ہے، نہ بہت اونچے جا کے اور نہ زمین کے قریب قریب، بلکہ ایک خاص طریقے کے ساتھ اور کئی کئی میل کا سفر طے کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سارے کا سارا شہد نہیں بنتا، اس کا صرف 1/3 حصہ شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 30 لاکھ پھولوں کا رس نچوڑتی ہیں، سک کرتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ کتنی محنت ہوتی ہے، 20 لاکھ پھولوں سے رس لینے کے لیے 30 لاکھ اڑانیں اڑتی ہیں، اور اس دوران میں وہ مجموعی طور پر 50,000 میل تک مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہوتا ہے، اس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد اپنے ابتدائی مرحلے میں پانی کی طرح بالکل پتلا ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی کو بھاپ کی شکل میں اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا تھک لکوڈ باقی بچتا ہے، اس کو مکھیاں پھر چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ کے اندر ایسے ودود ہوتے ہیں جو اپنے خاص عمل سے اس میٹھے سیال کو شہد میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں وہ شہد اس تیار شدہ گھر میں، جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس کو چھتہ کہتے ہیں، جس کا ہر ضلع برابر ہوتا ہے، 6 کونوں والا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر اس شہد کو سوراخوں میں بھرتی ہیں اور اس کے اوپر موم لگا کر اس کو سیل کر دیتی ہیں، اور محفوظ غذا انسان کے لیے تیار ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے بھی اس میں جا کر کچھ نہیں اس میں سے نکال سکتے، ورنہ تو دستوں کے اوپر کیڑے چڑھ کر وہ میٹھا میٹھا رس سارا پی کر آ جائے اور مکھیوں کی ساری کوشش بیکار ہو جائے۔ اسی طرح بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ ہو، شہد اس میں سروائیو کرتا ہے اور مکھیاں اپنا کام مکمل کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان نے آج کے دور میں ڈبا بند غذا یا پیکڈ فوڈ نکالی، جبکہ مکھیاں ہزارہا سال سے انسان کے لیے فوڈ پیک کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ زمین پہ ایک شہد کا چشمہ بہا دیتے یا ایک نہر چلا دیتے، جیسے جنت میں نہر کا ذکر آتا ہے شہد کی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے شہد کی مکھی سے یہ کام لیا، اور اتنا پر مشقت کام۔ یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ کہ اے انسان، تو بھی کوشش کر، تو بھی محنت کر، تو بھی کام کر اور مفید نتائج پیدا کر، ورنہ تیرا بے مقصد جینا، بیکار جینا، وہ پھر عام گندی مکھی کی طرح ہی ہے کہ جو بیکار ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، کو کبھی اڑ کے کہیں جا بیٹھتی ہے اور کبھی کہیں۔ اس میں انسان کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے کہ یا تو ہم با مقصد زندگی اور پر مشقت اور محنت والی زندگی کر کے ایک مفید چیز تیار کریں، بہترین اعمال نامہ تیار کریں کہ جس کے سلے میں جنت ہو، اور یا پھر مکھیوں کی طرح اڑ اڑا کر، ادھر ادھر بن بنا کر، دوسروں کو ستا کر۔ مکھی بھی ستانے کا کام کرتی ہے نا، ایک بھی آ جائے تو کافی ہے آپ کے لیے۔ ایک دفعہ اڑاتے ہیں، پھر تنگ کرتی، پھر آتی، پھر پلٹ پلٹ کے آتی ہے، اور صرف ستانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتی۔ اسی طرح جو انسان ایم لیس ہوتا ہے زندگی میں، اس کا کام محض لوگوں کو ستانا ہوتا ہے، تنگ کرنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتا ہے، اور اس دنیا میں بھی کوئی مفید کام وہ نہیں کرتا، اور آخرت کے لیے بھی کوئی عمل ایسا تیار کر کے نہیں لے جاتا کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی پیدا کرنے والی 2 چیزوں کو لازم پکڑو، یعنی قرآن اور شہد۔ قرآن روح کی غذا اور روحانی بیماریوں کا علاج، اور شہد جسمانی بیماریوں کا علاج۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی انسان کو ایسے ہی پرمشقت سفر کرنے پڑتے ہیں، مسلسل انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، جگہ جگہ سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے کہ جس سے انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماریوں میں خاص طور پر شہد کا علاج بتایا، اسی طرح آپ نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے، فسد کھلوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں۔ میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی جلا کے علاج کرنا جو ہے وہ درست نہیں، باقی دو چیزیں گندا خون نکالنا اور شہد کے ذریعے علاج کروانا وہ پسندیدہ ہے۔ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ انسان کو کبھی اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر، اپنے علم پر، اپنی عقل پر ناز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں انسان سے اس طرح واپس لے لی جاتی ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور بوڑھا ہو کر انسان ایک دن پھر بچہ بن جاتا ہے۔ بچوں کی طرح بات بے بات پہ ہنس دیتا ہے، کبھی چیخنے لگتا ہے، کبھی بے وجہ رونے لگتا ہے، خود سے کھا نہیں سکتا، خود سے اپنی نجاست صاف نہیں کر سکتا۔ اور کبھی اگر بہت پڑھے لکھے سمجھدار شخص کی یہ حالت دیکھیں تو عبرت پکڑیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، جو جوانی میں انسان استعمال کرتا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ واپس لے لیتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور جو چاہے جب چاہے لے لے، اور انسان اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا جب تک یہ نعمتیں پاس ہیں، ان پر تکبر کرنے اور اترانے کی بجائے انسان کو شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، یعنی کسی کو زیادہ مال دیا اور کسی کو کم۔ معاشی اعتبار سے انسانوں کے درمیان پایا جانے والا فرق یہ بالکل فطری ہے، اسے جبری طریقوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں، یعنی انسان کو جب کچھ ملتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اپنے نوکر کے نام پر لگوا دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا کہ کوئی شخص جو کچھ خرید کر لاتا ہو آدھا خود رکھ لے، آدھا اپنے غلام کو دے دے۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کچھ خود اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ اپنی مخلوق کو دے دے، اپنے بندوں میں سے بعض کو دے دے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ اس میں خواتین کی بھی قدردانی کی جا رہی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ نعمتیں تو اللہ سے لیتے ہیں اور شکر گزار دوسروں کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں اور دنیا کے لوگوں پر کیا سب کرو کہ جس طرح ان تک کسی ذریعے کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تک بھی کسی ذریعے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق، ان کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے۔ یعنی قیامت کتنی دیر میں آ جائے گی کہ جتنے میں انسان صرف آنکھ جھپکے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے آگے جھکے اور صرف فرائض ہی نہ پورے کرے، نوافل کے ذریعے بھی اس کو خوش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ یعنی سب سے پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی ہے؟ فرض کی ادائیگی کی۔ اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انسان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، کہ انسان پھر اپنے اعضاء سے وہی کام لینے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی پھر حقیقت میں شکر گزاری ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مقرر مدت تک تمہارے کام آتی ہیں، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ پھر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دے۔